عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کٹھیالہ شیخہ منڈی بہاؤدین کے علاقہ میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں، شکریہ۔
الحمدللہ رب العالمین، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، کٹھیالہ شیخاں ضلع منڈی بہاؤدین کے مسلمانوں، آج آپ کے اس شہر میں عظمت صحابہ کانفرنس کے اس عنوان پر November 24, 1994 کا یہ عظیم الشان پروگرام جو اس بازار میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات کی والہانہ شرکت باعث سعادت ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس لیے میں جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اسلام میں اتنا بلند ہے کہ دنیا کا کوئی یہودی اور عیسائی، مشرق، ہندو اور کوئی بڑے اسلام کا مخالف بھی عظمت صدیق اکبر کا انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے مستشرقین یورپ نے، مورخین نے ہر عہد اور ہر جوگر کرن میں، ہر زمانے میں خلیفہ رسول کی عظمت کے ترانے گائے ہیں، اور قرآن پاک کی 9 آیتیں صدیق اکبر کی شان میں اتری ہیں، اور حضور علیہ السلام کی 40 سے زیادہ احادیث صدیق اکبر کی شان میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے میں 2 حصے کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے حصے کا ذکر آج کے بیان میں اور دوسرے حصے کا ذکر کل انشاءاللہ منڈی بہاؤدین میں واسو کے مقام پر ہوگا۔ یہ میں آپ حضرات سے کہنا یہ چاہتا ہوں میری طرف ہو، آپ قلب و دماغ کے تمام گہرائیاں اس عظیم شخصیت کے بیان سننے کی طرف متوجہ کریں، اور مجھے امید اگر کوئی منصف مزاج میرا مخالف بھی اور میرا دشمن بھی میری ان معروضات پر غور کرے گا تو اس کے سامنے اس کے بغیر چارہ کار نہیں رہے گا کہ صدیق اکبر کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صدیق اکبر کی عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے، آسمانوں پر سورج دیکھتے ہیں نا، صبح شام، صبح دوپہر سورج نکلتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کتنا روشن ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ سورج آج نہیں چڑھا؟ جب روشنی سورج کی ہو تو جو آدمی کہے کہ آج سورج نہیں چڑھا کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح صدیق اکبر کی عظمت اور خلافت اول کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، کٹھیالہ شیخاں، یہ موزہ ہے، کریا ہے۔ صبح کو اگر کوئی آدمی کہے کہ فاروقی یہاں نہیں آیا، رات کے جلسے میں ضیاء الرحمان فاروقی نہیں آیا، آپ کیا کہو گے؟ جتنا اجتماع یہ موجود ہے کیا کہے گا؟ اگر کسی کو میرے آنے کی تکلیف ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فاروقی کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا یہاں داخلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس کا آنا ٹھیک نہیں تھا، یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اس پورے اجتماع میں صبح کو کہہ سکتا ہے کہ فاروقی یہاں نہیں آیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ میرا آنا واقع ہو چکا ہے، میرے آنے کو چشم فلک دیکھ چکی ہے، میرا آنا حقیقت ثابتہ ہے، میرا آنا چڑھے ہوئے سورج کی طرح ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح جس آدمی کو صدیق اکبر کے خلیفہ اول ہونے پر اعتراض ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، ابو بکر پہلے نمبر پر کیوں آئے، مسند رسالت پر کیوں بیٹھے، یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلے نمبر پر آئے نہیں، ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلے نمبر پر آئے نہیں، اس لیے کہ جس طرح میرا یہاں آنا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ابو بکر کے پہلے خلیفہ ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح آپ میرے آنے کو دیکھ چکے ہیں اس طرح صدیق کے پہلے آنے کو پوری کائنات دیکھ چکی ہے۔ کوئی آدمی اس مجمع میں کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں آیا؟ بول بلند آواز سے، آپ سست ہو کر نہ بیٹھے، ذرا بیدار ہو کر بیٹھے، سردی اتنی زیادہ نہیں آئی جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ زیادہ محسوس کرنے لگ گئے سردی۔ میرے آنے پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیوں آئے؟ آدمی اشک بہا سکتا ہے، سینہ کو بھی کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، چلا سکتا ہے کہ فاروقی کو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آیا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کو اختلاف ہے، لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلے نمبر پر نہیں آیا، ابو بکر پہلے نمبر پر آ چکا ہے، اور عمر دوسرے نمبر پر آ چکا ہے، عثمان تیسرے نمبر پر آ چکا ہے، اور علی نے چوتھا نمبر قبول کر لیا، حضرت علی المرتضیٰ نے چوتھا نمبر قبول کیا یا نہیں کیا؟ آئے نہیں چوتھے نمبر پر۔ تو پھر یہ کہنا کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اتنا بڑا جھوٹ دنیا میں ہوا، کبھی کسی نے دیکھا؟ اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، بغیر فاصلے کے علی خلیفہ، اگر علی بغیر فاصلے کے خلیفہ تو روم کس نے فتح کیا تھا، شام کس نے فتح کیا تھا، ایران کس نے فتح کیا تھا، اگر علی بغیر فاصلے کے خلیفہ؟ بھئی صبح کو اٹھ کر آپ تین مرتبہ دن میں، ایک آدمی اذان میں اذان دیتا ہے، لاؤڈ سپیکر لگا کر کہتا ہے کہ خلیفۃ بلا فصل، علی بغیر فاصلے کے خلیفہ، کہ نبی کے بعد فاصلہ کوئی نہیں تھا اور علی خلیفہ تھا، یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ بھئی فاصلہ تھا یا نہیں تھا؟ حضرت اگر فاصلہ نہیں تھا تو چوبیس سال تک حضرت علی کہاں تھے؟ روم فتح کرنے والا کون تھا؟ ایران فتح کرنے والا کون تھا؟ 3600 علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرانے والا کون تھا اگر بغیر فاصلے کے؟ میں کہتا ہوں یہ جو بغیر بلا فصل کا لفظ ہے، اس کا مطلب بغیر فاصلے کے نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے بغیر فیصلے کے، خلیفۃ بلا فصل، کہ اب علی بغیر فیصلے کے خلیفہ ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ابھی ہوا، یہ ان کا عقیدہ ہمارے مخالفین۔ میں کہتا ہوں جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اختلاف اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ، جھگڑا اپنی جگہ، اور ضد اور عناد تو نہ کرو بس چڑھے ہوئے سورج کو تو نہ کہو کہ سورج نہیں چڑھا. ابو بکر کے خلافت کا سورج چمک رہا ہے, یہودیوں کو بھی نظر آیا کہ سورج خلافت صدیق کا چڑھا ہے, عیسائیوں کو بھی نظر آیا کہ سورج خلافت صدیق کا چڑھا ہے, ہندوؤں کو بھی نظر آیا کہ سورج خلافت صدیق کا چڑھا ہے. جس نے ابو بکر سے دشمنی کی اس نے بھی دیکھا کہ ابو بکر کی خلافت کا سورج چڑھا ہے. اور دشمنی جتنی بھی ہو لیکن 14 صدیوں سے لاؤڈ اسپیکر لگا کر اور اذان کا نام لے کر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم تمہیں جھوٹ سے روکنا چاہتے ہیں. عقیدہ اپنا اپنا رکھو لیکن جھوٹ تو نہ بولو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں من گھڑت باتیں پھیلاتے ہو؟ ایک آدمی نے مجھے کراچی یونیورسٹی میں, کئی سال پہلے میں نے ایک لیکچر دیا, تو مجھے کہا, وہ فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کا تعلق دوسرے طبقے سے تھا, اس نے کہا کہ حضور کے بعد حضرت علی کا نمبر ہے. میں نے کہا کس دلیل سے؟ کوئی دلیل ہو حضور کے بعد حضرت علی کا اس دلیل سے نمبر ہے؟ کہتا ہے حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے. میں نے کہا اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے نبی کی خلافت ملتی ہے تو چچا کا کیا قصور تھا؟ حضرت عباس تو حضور کے سکے چچا تھے. اگر چچے کا لڑکا خلیفہ ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ چچا تو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت علی حضور کے داماد تھے. میں نے کہا حضرت علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی تھی اور عثمان غنی کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں تھیں, تو پھر خلافت عثمان غنی کا حق ہے؟ اس نے کہا جی رشتہ داری زیادہ قریبی تھی. میں نے کہا سنیں میری بات, علی المرتضیٰ نے نبی کو بیٹی, نبی سے بیٹی لی ہے اور صدیق نے نبی کو بیٹی دی ہے. علی نے بیٹی لی ہے, صدیق نے بیٹی دی ہے. علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے علی داماد رہے گا اور داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے. صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے صدیق باپ کی جگہ پہ رہ ہوتا. صدیق سسر ہے, سسر پیغمبر. میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, خلافت کا معیار رشتہ داری نہیں ہے, خلافت کا معیار صحبت پیغمبر ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ کریں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. میری طرف توجہ فرمائیں, اور یہاں پڑھے لکھے اور دانشور لوگ بھی موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا معاف ضمیر اور میرا نقطہ نظر سمجھیں اور دیکھیں کہ اہل سنت اور مسلمانوں کا کیا نقطہ نظر ہے. ہم کس بنیاد سے شیعہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر شیعہ کو غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہماری بات تو سنیں, ہمارے دلائل تو سنیں. ہم گالیاں تو نہیں دینا چاہتے, ہم جھگڑا تو نہیں چاہتے, ہم فساد تو نہیں چاہتے, ہماری بات تو سنیں. میرے بھائیو, میں نے کہا خلافت نبوت کا معیار صحبت نبوت ہے. خلافت نبوت کا معیار کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ صحبت سب سے زیادہ کس کو ملی. توجہ کیجئے, حضرت علی جب رسول اللہ کے گھر تشریف لائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2 سال تھی. کتنی عمر؟ 2 سال کی عمر میں حضرت علی پیغمبر کے گھر تربیت کے لیے تشریف لائے. ان کے والد نے پیغمبر کے گھر حضرت علی کو تربیت کے لیے بھیجا. عمر کتنی تھی؟ اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت علی کی عمر 29 سال تھی. کتنی عمر؟ 29 سال. اور جب حضرت علی کی عمر 29 سال تھی اور حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی, اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی. کتنی عمر؟ 63. اب آئیے صدیق اکبر کی طرف, کہ جب صدیق اکبر پیغمبر کے دوست بنے, ساری تاریخوں میں یہ بات موجود ہے, تو اس وقت صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. کتنی عمر؟ حضور کی عمر کتنی ہے اور صدیق اکبر کی عمر کتنی ہے؟ اب دیکھیں, حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال. 60 اور 1 61, اور حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. حضرت علی نے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اٹھائی 2 سال کی عمر سے 29 سال تک, اور حضرت ابو بکر نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی 18 سال کی عمر سے 61 سال کی عمر تک. اگر 2 سے 29 تک یعنی 27 کا حصہ زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے, اور اگر 18 سے 61 سال تک 43 سال کا حصہ زیادہ ہے تو درجہ صدیق اکبر کا زیادہ. حضرت علی نے پیغمبر کو کتنا عرصہ دیکھا اور ابو بکر صدیق نے پیغمبر کو کتنا عرصہ دیکھا, کتنا عرصہ پیغمبر کی صحبت اٹھائی, کتنا عرصہ پیغمبر کے قریب رہے. میں نے کہا یہ جو خلافت نبوت ہے, یہ خلافت نبوت اس میں شرائط بھی نبوت والی موجود ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی ہو. کتنے سال سے پہلے؟ اور نبی کے جو خلیفہ ہیں, جو خلافت نبوت ہے جسے خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں, اس میں بھی یہی شرائط موجود ہے کہ ہر نبی کو نبوت ملتی ہے کتنے سال بعد. اگر حضرت علی کو نبی کے بعد پہلا خلیفہ مانا جائے, ایک بات یاد رکھیں, حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر کتنی ہے اور ابو بکر صدیق کی عمر کتنی ہے؟ 61 سال کی عمر کا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو اور اس کے پاس ایک 29 سال کی عمر کا آدمی کھڑا کر دے تو دیکھنے والا کس کا مرتبہ زیادہ مانے گا, کیونکہ 29 اور 61 باپ اور بیٹے کی عمر ہے. ایک آدمی باپ لگتا ہے, دوسرا بیٹا لگتا. تم بیٹے کی بات کرتے ہو, جو باپ محسوس ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے ہو. میں قرآن و حدیث کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, میں عقلی بات کرتا ہوں, لاجک کی بات کرتا ہوں. آئیے لاجک سے بات کریں. عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کو نبوت 40 سال کی عمر سے پہلے ملی ہو, اور یہ جو نبوت کی خلافت ہے اس کے اندر بھی یہی شرط ہونی چاہیے کہ 40 سال کی عمر ہو. کیوں؟ اگر حضرت علی کو نبی کے بعد پہلا خلیفہ مانے تو عیسائیوں کے اس سوال کا جواب دو کہ نبیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عمر 40 سال رکھی اور تب ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا, کیا علی المرتضیٰ جو نبی کے شاگرد تھے نبی سے بھی بڑھ گئے کہ نبوت والی خلافت کو 40 سال کی عمر سے پہلے ہی اٹھانے کے قابل ہو گئے؟ دو, اس کا کیا جواب ہے عیسائیوں کے سوال کا؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا موقف ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر پہلا خلیفہ بنے. ابو بکر صدیق کی عمر اس وقت 40 سال سے زیادہ تھی. جب عمر فاروق دوسرے نمبر پر خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. عثمان غنی تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. اور علی المرتضیٰ جب چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. کیوں؟ کہ یہ خلافت خلافت نبوت ہے. یہ خلافت کیا ہے؟ خلافت نبوت. آؤ دنیا کے مسلمانوں, اور میں اپنے مخالفین سے کہنا چاہتا ہوں, خاندان نبوت کے دشمن تھے, ابو بکر علی کے دشمن تھے, فاطمۃ الزہرا کے دشمن تھے, ابو بکر خاندان نبوت کے مخالف تھے. مجھے اس بات کا تو جواب بتاؤ کہ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 10 دن خلیفہ رہے, حضرت علی کہاں تھے, حضرت حسین کہاں تھے, حضرت حسن کہاں تھے؟ اس کے بعد عمر فاروق خلیفہ رہے 10.5 سال تک, اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ 12 دن کم 12 سال تک حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے, حضرت علی کہاں تھے؟ اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں. دانشوروں, پڑھے لکھے لوگوں, چودھریوں, خانوں, اس علاقہ منڈی بہاؤدین کے مسلمانوں, آؤ پوری دنیا شیعہ سے اس سوال کا جواب طلب کرو کہ 14 صدیاں بیت گئی, تم کہتے ہو کہ ابو بکر خاندان نبوت کا مخالف تھا, ابو بکر فاطمۃ الزہرا کا دشمن تھا, ابو بکر نعوذ باللہ قرآن کا مخالف تھا, علی اور صدیق اور خاندان نبوت میں بڑی مخالفت تھی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 24 سال تک حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. پیغمبر کی زندگی میں 17 نمازیں صدیق کے اکبر نے پڑھائی اور علی نے پیچھے پڑھی. جب نبی کی وفات کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا مرو با بکر فلی مسلی بن ناس, ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے. حضرت عمر نے فرمایا, حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. تو تیرے اور میرے رسول نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ یا عبداللہ الا ابا بکر, میرا پروردگار ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد توجہ کیجیے, اس کے بعد ابو بکر خلافت کا حقدار نہیں تھا، علی نے سوال کیوں نہ کیا، حسین نے سوال کیوں نہ کیا، حسن نے سوال کیوں نہ کیا، نعوذ باللہ اگر ابو بکر کے مقابلے میں علی المرتضیٰ ابو بکر کو برا سمجھتے تھے، برا کہتے تھے، پیغمبر زندہ تھے، نبی موجود تھے، ہر بات تو مسئلے کی پوچھا کرتے تھے صحابہ، آج مسئلے پہ صدیق اکبر کو تیرا اور میرا رسول کھڑا کر رہا ہے، حضرت علی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، حسین ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، 14 صدیاں بیت گئی، تم کہتے ہو ابو بکر کافر ہے، تم کہتے ہو عمر فاروق کافر ہے، تم کہتے ہو عثمان غنی کافر ہے، میرے اس سوال کا جواب دو، اگر میں محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی کو دیکھوں اس میں لکھا صدیق کافر، اگر میں خمینی کی کتاب کو دیکھوں اس میں لکھا عمر فاروق کافر، اگر میں باقر مجلسی کی کتاب دیکھوں اس میں لکھا عثمان غنی کافر، سیو میری اس بات کا تو جواب دو کہ تیرا پیغمبر ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ دنیا میں موجود تھے، مسلح پہ صدیق اکبر کھڑے تھے، اگر صدیق مسلمان نہیں تھا، نعوذ باللہ، یا منافق تھا یا نعوذ باللہ کافر تھا، تو تیرے پیغمبر نے مسلح پہ صدیق کو کیوں کھڑا کیا، اور حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی، حسین نے کیوں پڑھی، حسن نے کیوں پڑھی، جاؤ تمہیں میں مولت دیتا ہوں، آؤ اسی سوال کا جواب 14 صدیوں سے تمہارے ذمہ ہے، کہ جس کو ابو بکر جس ابو بکر کو علی نے امام مانا اسی ابو بکر کو سنیوں نے امام مانا، مانا یا نہیں مانا، 24 سال تک سارا خاندان نبوت ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تم کہتے ابو بکر کافر، تمہاری دشمنی بتاؤ ہے کس سے، ابو بکر سے ہے، نہیں تمہاری دشمنی اس سے ہے جس نے ابو بکر کو امام مانا، تمہاری دشمنی اس سے ہے کہ جس نے صدیق اکبر کو مسلح پہ برداشت کیا، برداشت نہیں بلکہ تائید کی، تائید نہیں کی 24 سال تک، اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا مخالف کہتا ہے کہ ابو بکر اور فاطمہ میں اختلاف تھا، نعوذ باللہ دشمنی تھی، فاطمہ کا حق صدیق نے چھین لیا تھا، فاطمہ کو دھکا صدیق اکبر نے دیا تھا، جو آدمی آج میری ماں کو دھکا دے، میرے باپ کو دھکا دے، اس کو تو میں اس کی شکل دے دیکھنا پسند نہ کروں کہ یہ میری ماں کا گستاخ ہے، مجھے بتاؤ کہ اگر فاطمہ الزہرا کو دھکا صدیق نے دیا تھا تو علی المرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری کہاں تھی، دھکا صدیق نے دیا تھا تو حسین کہاں تھے، حسن کہاں تھے، ان کی امی کو دھکا ابو بکر دیتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، وہ چپ کر جاتے ہیں، پھر بھی اسی ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں، اور جب فاطمہ الزہرا کی وفات آتی ہے، وفات کے وقت جنازہ فاطمہ الزہرا کا مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا اے علی بیٹی پیغمبر کی ہے، بیوی آپ کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں، حضرت علی نے جو جواب دیا، آؤ تمہاری کتاب کشف الغمہ میں وہ جواب موجود ہے، میری کتاب ترمذی شریف میں وہ جواب موجود ہے، کہ حضرت علی نے جواب میں فرمایا اے جانشین رسول ابو بکر میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیوں، میرے کانوں میں نبی کا فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم في ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہو، فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر پڑھائے اور پیچھے جنازہ حضرت علی پڑھے، حضرت حسین پڑھے، حضرت حسن پڑھے، اور تمہاری کتاب کہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں، ابو بکر نعوذ باللہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر ہے، تمہاری کتاب صدیق کو گالی دے، خمینی اپنی کتاب میں ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہے، تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ میں شیر خدا کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں، 14 صدیاں بیت گئی جھوٹ بولتے ہوئے اور پوری دنیا میں کفر پھیلاتے ہوئے، اب پردے تکیہ کی سیاہ چادر سپاہ صحابہ نے اتار لی ہے، اب چوراہے میں تمہارے تمہیں ننگا کر دیا ہے، اب تم روتے ہو، اب چیختے ہو، اب کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے، ہو وہی رہا ہے جو تم نے 1400 سال سے چھپایا تھا، وہی ہو رہا ہے، میرے بھائیو 24 سال تک ابو بکر نے عمر نے عثمان نے نمازیں پڑھائیں، پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں، بلند آواز سے 2.25 سال تک صدیق اکبر کے پیچھے علی بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، حسن بھی کھڑے ہیں، 2.25 سال، 10.5 سال تک عمر کے پیچھے علی بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں،
حسن بھی کھڑے, 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے علی بھی کھڑے, حسین بھی کھڑے, حسن بھی کھڑے, 24 سال تک. تم کہتے ہو وہ کافر ہیں, کہتے جی انہوں نے تکیہ کر لیا تھا. اگر تکیہ انہوں نے کر لیا تھا تو تمہیں سانپ سونگ گیا, تم کیوں نہیں تکیہ کرتے؟ تم بھی چپ کر کے مان لو کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے امام ہیں, تم علی سے بہادر ہو اور تم پر الزام لگاتے ہو تکیے کا. آج میں ایک آدمی سے کہتا ہوں یار تو منافق ہے, تو نے الیکشن میں میرا ساتھ نہیں دیا. کہنے لگا میں تو تیری گاڑی میں بیٹھتا تھا, تو وہ میں کہوں جناب گاڑی میں میری میں بیٹھتے تھے, ووٹ دوسروں کو دیتے تھے. کیا مطلب؟ وہ آگے سے کہے میں نے تو تکیہ کر لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ تکیہ. تو میں کیا کہوں گا کہ تو کیا ہے؟ تو یہ اچھی بات ہے. ان پاگلوں سے پوچھو, تم عقل سے تو کچھ سوچو. تم کہتے ہو کہ وہ تکیتن پیچھے نماز پڑھتے رہے, یعنی اوپر سے مخالف تھے اور اندر سے مانتے رہے, یہ حضرت علی پر الزام لگاتے ہو, کچھ سوچو تو صحیح. تم غیرت تو کرو. چلو ہمیں ہماری بات نہ مانو تو شیر خدا کے بارے میں تو یہ عقیدہ نہ رکھو. ہے توجہ آپ کی؟ میں اور بات کو کھولنا چاہتا ہوں. مسلمانوں, صدیق اکبر اسلام کا معمار اولین ہے. صدیق اکبر اسلام کا معمار اولین ہے. ابو بکر کے بغیر تو شیعہ اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتا. میرا دعویٰ سنو کہ شیعہ ابو بکر صدیق کے بغیر اپنے 12 امام بھی. آپ حیران ہو گئے, بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 12 امام بھی شیعہ صدیق اکبر کے بغیر نہیں ثابت کر سکتا, اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. 12 اماموں کی اکثریت کس کی اولاد ہے؟ یہ نیا نقطہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میں کہتا ہوں دلیل کے کسی بھی میدان میں میرے مخالف کے پاس کوئی بات نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں دے سکتا. اکبر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو 12 امام بھی ثابت ہو سکتے ہیں؟ توجہ میری طرف کریں. صدیق اکبر کی 4 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیوی پر گزارا نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا ابو بکر کی تو بیا کا وقت 2 سے زیادہ کبھی نہیں. بیا کا وقت 2 سے زیادہ, اور حضرت علی کی تو 9 بیویاں تھیں اور 4 سے زیادہ ان کی بھی کبھی نہیں ہوئی, لیکن کل کتنی تھی؟ 9 تھی. حضرت ابو بکر کی تو 4 پڑے پر آ گئے, اور حضرت علی کی 9 کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیویاں کتنی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بچے کتنے ہیں؟ 3 لڑکے 3 لڑکیاں. حضرت عمر فاروق کی 6 بیویاں, 7 لڑکے 8 لڑکیاں. حضرت عثمان غنی کی 8 بیویاں, 8 بیویوں کے 8 لڑکے 9 لڑکیاں. حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں, 9 بیویوں کے 15 لڑکے 18 لڑکیاں. کتنے لڑکے؟ 15 لڑکے اور 18. یہاں میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں شیعہ کہتا ہے کہ ابو بکر نے خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا, لیکن یہ تو بتائیں کہ ابو بکر صدیق کے تو حضرت علی المرتضیٰ کے تو بچوں کا نام ابو بکر ہے. کیا خلافت پر زبردستی ابو بکر نے اگر قبضہ کر لیا تو علی کے بچوں کا نام بھی ابو بکر نے زبردستی اپنے ناموں پر رکھوا دیا؟ کہ اب علی المرتضیٰ کے دیکھیں 15 لڑکے کتنے اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ 18. اب دیکھیں ایک لڑکے کا نام حسن, ایک کا نام حسین, ایک کا نام محسن, ایک کا نام زید, ایک کا نام یحییٰ, ایک کا نام ابو بکر, 2 کا نام عمر, ایک کا نام عثمان, ایک کا نام معاویہ, ایک کا نام عبد الرحمن الاکبر, ایک کا نام عبد الرحمن الاصغر, ایک کا نام طلحہ, ایک کا نام زبیر. یہ سب حضرت علی کے بچوں کا نام ہے. حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب, ایک کا نام رقیہ, ایک کا نام ام کلثوم, ایک کا نام لیلا, ایک کا نام مقبا, ایک کا نام عائشہ, ایک کا نام میمونہ, ایک کا نام حفصہ, ایک کا نام صفیہ, ایک کا نام سلمہ. یہ حضرت علی کے بچیوں کا نام ہے. اب دیکھیں شیعہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور علی میں دشمنی تھی, تو حضرت علی نے اپنے دشمن کے نام پر بچوں کا نام کیوں رکھا؟ عائشہ صدیقہ سے دشمنی تھی تو اپنی بچیوں کا نام عائشہ کیوں رکھا؟ کہیں حفصہ کیوں رکھا؟ تو ایک آدمی مجھے ماتلی غلابدین میں کہنے لگا, وہ وہاں کا سردار اور میر تھا, اس نے کہا کہ علی نے اپنے بچوں کا نام دشمن کے ناموں پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے, تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. تو میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا, تم اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو, ٹھیک ہے, کسی بیٹے کا نام, اور کسی کا نام یزید رکھو, اور کسی کا نام ابن زیاد رکھو, تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو, دشمن جو سامنے آ گئے. یہ کوئی سوال ہے یا یہ کوئی جواب ہے؟ توجہ ہے میری طرف آپ کی. اور فرمائیں, حضرت ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ, ان کی بیویاں کتنی ہیں؟ بیویاں کتنی ہیں؟ چار. اور بچے کتنے ہیں؟ لڑکے تین ہیں اور لڑکیاں تین. اب دیکھیں, میرا دعویٰ یہ ہے کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے بارہ امام بھی ثابت ہیں, اس لیے کہ بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد, یہ میرا دعویٰ ہے. اس پر آپ غور کریں کہ حضرت ابو بکر کے پہلے بچے کا نام, چار بیویاں ہیں, پہلے بیویوں کا نام سنیں. پہلی بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد الرضا, دوسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ, تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہے, چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس. کیا نام ہے؟ یہ جو اسما ہے, حضرت اسما, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیا ہے؟ بیوی ہے. کیا ہے؟ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اسما صدیق اکبر کی چوتھی بیوی ہے, یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیوہ بھابھی ہے. بیوہ کیونکہ اس اسما کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا. حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے, سکے, اور حضرت جعفر جب جنگ موتا میں شہید ہوئے, حضرت جعفر جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تو یہ اسما ان کی بیوی کیا ہو گئی؟ بیوہ. کیا ہو گئی؟ بیوہ. اس اسما کے بطن سے دو بچے پیدا ہوئے, ایک محمد بن جعفر, ایک عبداللہ بن جعفر. یہ علیحدہ تفسیر ہے کہ آگے عبداللہ بن جعفر کے رشتے کہاں ہوئے, یہ ایک حیرت انگیز بات ہے, یہ موضوع بالکل علیحدہ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو صرف اس پر لانا چاہتا ہوں کہ حضرت اسما کے کتنے بچے تھے؟ اب حضرت جعفر کے بطن سے محمد بن جعفر اور عبداللہ بن, اچھا یہ بچے ان کے پاس تھے. اور جب حضرت اسما بیوہ ہو گئی, حضرت علی کو پریشانی ہوئی کہ میری بھابھی بیوہ ہو گئی, میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے, تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر سے کر دیا. کیسے کر دیا؟ اب ایک سوال ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, کہ کافر کو لڑکی نہ لو, کافر کو لڑکی, اور شیعہ کہتا ہے ابو بکر کافر ہے. اگر ابو بکر کے بارے میں شیعہ کی بات مانے تو سوال حضرت علی پر ہوگا کہ ابو بکر کو لڑکی کیوں دی؟ نہیں سمجھے میری بات, کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ صدیق اکبر سے. اور شیعہ کہتے ہیں صدیق کافر تھے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, نعوذ باللہ. اگر وہ کافر تھے تو قرآن تو کہتا ہے کافر کو لڑکی نہ دو, تو حضرت علی نے قرآن کا کہنا کیوں نہیں مانا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات؟ تو اس نکاح نے ثابت کر دیا کہ شیعہ کی بات جھوٹی ہے, علی کی بات سچی ہے, اور صدیق اکبر کا ایمان سچا ہے. صدیق اکبر کا ایمان ہے, توجہ آپ کی. میرے بھائیو آگے چلے, اس اسما کا نکاح کس کے ساتھ ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے. اور جب ابو بکر صدیق سے نکاح ہوا تو ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے, ایک بچے کا نام محمد بن ابی بکر اور ایک بچے کا نام ام کلثوم بنت ابی, بچی کا نام. تو ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوئی. تو جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ, تو یہ اسما پھر بیوہ ہو گئی. تو اس بیوہ اسما کے ساتھ حضرت علی نے پھر خود نکاح کر لیا. کیا کیا؟ خود نکاح کر لیا. تو اب جب حضرت علی نے اس بیوہ بھابھی سے نکاح کیا تو حضرت علی کے گھر میں پھر دو بچے پیدا ہوئے اس اسما کے بطن سے. ایک کا نام انہوں نے رکھا زید بن علی اور ایک کا نام یحییٰ بن علی. تو حضرت علی کے یہ دو بچے کس بطن سے تھے؟ حضرت اسما کے. اب آپ دیکھیں کہ عورت ایک ہے, عورت اور یکے بعد دیگرے باری باری خاون کتنے ہیں؟ اچھا یہ اسما کل پانچ بہنیں, کل نو بہنیں. کتنی کتنی بہنیں؟ نو. نو بہنوں میں پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں, پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. اور جن کے گھروں میں اس کی بہنیں ہیں وہ حضرت ابو بکر کے کیا لگے؟ سانڈو. کیا لگے؟ سن، اور آپ حیران ہوئے کہ آج شیعہ کہتا ہے ابو بکر خاندان نبوت کے دشمن تھے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان نبوت اور ابو بکر کا آپس میں رشتہ کیا تھا، کتنا قریبی رشتہ تھا، اور یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں نے شیعہ کے عقائد پر اتنا بڑا کلہاڑا مارا کہ شیعہ 1400 سال سے ان رشتوں کا آج تک جواب نہیں دے سکا، اور آپ کے علاقے کا شیعہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا یہ جو رشتے حضرت علی نے کیے. کتنی بہنیں ہیں؟ 9. اور بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں کتنی ہیں؟ 5. اور یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہی اسما ہے خالد بن ولید، اسی اسما کے بھانجے. خالد بن ولید کی جو والدہ ہے حضرت لبابۃ الصغرا، یہ اسی اسما بنت عمیس کی سکی بہن، اور یہ چھٹی بہن ہے. 5 بہنیں دیکھیں، اسی اسما کی چھوٹی بہن کا نام ہے سلمہ بنت عمیس، یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے. کس کی بیوی ہے؟ اور اس سے چھوٹی بہن کا نام ہے ام الفضل بنت عمیس، یہ حضرت عباس کی بیوی ہے. اس سے چھوٹی بہن کا نام ہے قریبۃ الصغرا، یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے. اور اس سے چھوٹی بہن کا نام ہے میمونہ بنت حارث، یہ ستیلی بہن ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے. یہ ستیلی بہن کس کی بیوی ہے؟ حضور علیہ السلام کی. اور اسی میمونہ بنت حارث کی ہی حقیقی بہن ہے ایک باپ سے، حضرت لبابۃ الصغرا. یہ لبابۃ الصغرا کے والد کا نام بھی حارث ہے. ٹھہرے، اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کا جس عورت سے نکاح ہوا اس کا نام ہے اسما. کیا نام ہے؟ اور اس اسما کی ایک بہن حضرت حمزہ کے گھر، ایک بہن حضرت جعفر طیار کے گھر، ایک یہی اسما جو ہے پہلے جعفر طیار کے گھر، ایک حمزہ کی بیوی، ایک حضرت عباس کی بیوی، اور ایک حضور علیہ السلام کی بیوی. اور پھر اسی اسما کو دیکھیں کہ اس اسما کے خود 3 نکاح ہوئے. تو اب کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق حضرت علی کے بھی ہمزلف، ابو بکر صدیق حضرت عباس کے بھی ہمزلف، ابو بکر صدیق حضرت جعفر طیار کے بھی ہمزلف، ابو بکر صدیق حضرت حمزہ کے بھی ہمزلف، ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کے بھی ہمزلف. تو ابو بکر کون سا خاندان نبوت کا آدمی ہے کہ جس کے ساتھ ابو بکر کی رشتہ داری نہ ہو؟ اور تم کہتے ہو ابو بکر کافر تھے، تو کیا پیغمبر نے کافر کو سانڈو بنایا تھا؟ کیا تمہارے حضرت جعفر طیار، حضرت حمزہ نے کافر کو سانڈو بنایا تھا؟ کیا حضرت عباس نے کافر کو سانڈو بنایا تھا؟ تم بتاؤ تو صحیح کہ ایک ابو بکر ہے، سارے خاندان نبوت کے گھروں میں ابو بکر صدیق کی سالیاں ہیں اور ابو بکر ان کے سانڈو ہیں، ہمزلف ہیں. تو یہ ہمزلف ہونا یہ دشمنی کی دلیل ہے یا محبت کی دلیل ہے؟ تو شیعہ کہتا ہے کہ آپس میں دشمن تھے، مسلمان کہتا ہے آپس میں ایک تھے. شیعہ کہتا ہے ان کی عداوت تھی، ہم کہتے ہیں ان کی محبت تھی. شیعہ کہتا ہے ان کی لڑائی تھی، ہم کہتے ہیں ان میں اونس بڑا تھا. شیعہ کہتا ہے ان کی کوئی رشتہ داری نہ تھی، ہم کہتے ہیں ساری رشتہ داری ہے. 1400 سال ہو گئے شیعہ یہ بات ثابت کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں دشمنی تھی، لیکن سنی کہتا ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں محبت تھی. اور قرآن ہماری تائید کرتا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم، آپس میں رحم دل تھے. تم بتاؤ، تاریخ کہے وہ ایک تھے، تاریخ کہے وہ سب ایک تھے، قرآن کہے وہ ایک تھے، حدیث کہے وہ ایک تھے، اجماع امت کہے وہ ایک تھے، ساری اسلام کی پوری ہسٹری کہے وہ ایک تھے، اور شیعہ کہے وہ دشمن تھے. بتاؤ، میں شیعہ کی ہسٹری اور عقیدے کو گندی لاری میں پھینک کر کیا میں قرآن کو سینے سے نہ لگاؤں؟ قرآن نے نہیں کہا رحماؤ بینہم؟ رحماؤ بینہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپس میں ایک تھے، آپس میں ایک تھے. شیعہ کہتے دشمن تھے، قرآن کہتے ایک تھے. شیعہ کہتے عداوت تھی، قرآن کہتے محبت تھی. شیعہ کہتے دور تھے، قرآن کہتے قریب تھے. شیعہ کہتے ہیں وہ آپس میں جنگیں کرتے تھے، قرآن کہتے محبت کرتے تھے. شیعہ کہتا تھا کہتے ہیں آپس میں ادا دشمنی تھی، قرآن کہتے ہیں قرب تھا، پیار تھا، محبت تھی. شیعہ تمہارا مذہب اس بات پر قائم ہے کہ ابو بکر اور خاندان نبوت میں دشمنی تھی، اور 1400 سال ہو گئے اس کو ثابت کرتے ہوئے، لیکن نہ قرآن تمہارا ساتھ دیتا ہے، نہ حدیث ساتھ دیتی ہے، نہ تاریخ ساتھ دیتی ہے. ایسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں کہ جو دو خاندانوں کو لڑانے کی بات کرے تو مذہب باقی رہے، اور ان کی محبت ثابت ہو جائے تو مذہب ہی ختم ہو جائے. مسلمانوں، اہل سنت اور پوری دنیا کا مسلمان 1400 سال ہو گئے، خواہ حنفی ہے، خواہ شافی ہے، خواہ حنبلی ہے، خواہ مالکی ہے، خواہ بریلوی ہے، خواہ دیوبندی ہے، خواہ آل حدیث ہے، پوری دنیا کا 1.5 ارب مسلمان دو تین کروڑ پوری دنیا کے شیعہ کے علاوہ پوری کائنات کا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابو بکر اور خاندان نبوت ایک تھے، عمر اور خاندان نبوت ایک تھا، عثمان اور خاندان نبوت ایک تھا، لیکن چند من غلط روایات سے دشمنی ثابت کر کے اسلام کی بنیادوں کو منہدم نہیں کیا جا سکتا. کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ. کوئی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ یا کراچی پشاور کے پٹھانوں کی طرح میں نے تقریر کے بعد لوگوں سے کہا تمہیں بات سمجھ میں آئی تو ایک پٹھان نے کہا سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. کہیں ایسے نہ ہو جائے. ایسے صبح کہو تقریر تو بڑی اچھی ہوئی، یہ پتہ نہیں کیا ہوا، سردی نے مارے لگ گئے. بولنے ہی کوئی بول دیو آخر بولنے آسی چلیے رہے ہو. میں تو کہتا ہوں تم بیدار ہو کر میری بات سنو، اور جب میری بات آپ بیدار ہو کر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو روشنی ملے گی. روشنی مل رہی ہے؟ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ہمارا موقف آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دعویٰ کیا تھا کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ اپنے بارہ امام ثابت ہے؟ توجہ کیجیے، صدیق اکبر کی بیویاں کتنی تھی اور ابو بکر صدیق کے بچے کتنے ہیں؟ تین لڑکے اور تین. تھوڑی سی توجہ، بہت زیادہ، تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. صدیق اکبر کے بڑے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن، ان کا ایک جگہ نکاح ہوا، اس نکاح میں ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام انہوں نے رکھا اسما. کیا رکھا؟ یہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ کیا لگی؟ پوتی. ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے محمد، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام انہوں نے قاسم رکھا. یہ وہ قاسم ہے جو بعد میں مدینہ کے آٹھ فقہا میں جس کا شمار ہوا. یہ قاسم ابو بکر صدیق کا کیا لگا؟ پوتا. اس لڑکی اسما پوتی اور اس محمد اے قاسم پوتے کا آپس میں نکاح ہوا. پوتے اور پوتی کا آپس میں اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس نکاح کے بعد کیا ہوا؟ اس لڑکی کا نام ام فروہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ یہ ام فروہ ابو بکر صدیق کی پوتی بھی بنی اور دوتی بھی بنی. یہ ام فروہ ابو بکر کی اولاد بنی، ابو بکر صدیق کی بچی بنی کہ ابو بکر کے پوتے اور پوتی کی بچی. ابو بکر کی کیا لگی؟ بچی بنی، اولاد بنی. ابو بکر کی پوتی بھی کہلائی، دوتی بھی کہلائی، ٹھیک ہے. تو یہ بچی ابو بکر صدیق کی بچی کہلائی. تو اس ام فروہ ابو بکر صدیق کی پوتی اور دوتی ام فروہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ اس ام فروہ ابو بکر کی پوتی اور دوتی کا نکاح ہوا اور اسی ام فروہ کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا. اسی ام فروہ کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ امام جعفر صادق. اور یہ ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے. کوٹھیالہ شیخہ کے مسلمانوں فیصلہ کر کے بتاؤ کہ امام جعفر صادق فرمائے کہ ابو بکر میرا باپ ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے، ابو بکر کی بچی میری ماں ہے، اور ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے. اور آج شیعہ اسی امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بنا کر ابو بکر کو کافر کہے، ابو بکر کو منافق کہے. تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ابو بکر کی بچی کی اولاد سے امام جعفر پیدا ہو اور امام جعفر اعلان کریں کہ لوگوں ابو بکر میرا باپ ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے. بتاؤ ان لوگوں کی دشمنی ابو بکر کے ساتھ بعد میں ہے، امام جعفر کے ساتھ پہلے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے، اس بات پہ غور کرو. اسی بچی ام فروہ کی اولاد میں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے. اسی بچی کی اولاد میں تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے، سات امام شیعہ کے ابو بکر کی بچی کی اولاد میں پیدا ہوئے. ابو بکر کو نکال کر تو بارہ امام نہیں ثابت کر سکتا, ابو بکر کو نکال کر تو امام جعفر صادق نہیں ثابت کر سکتا, ابو بکر کو نکال کر نہ تقی علی ملے, نہ نقی علی ملے, نہ حسن عسکری ملے, نہ رضا قاضی ملے, نہ تجھے موسیٰ قاضی ملے, تو کس مذہب کی بات کرتا ہے؟ ابو بکر کی تیرے مذہب کا جس کو تم نے امام کہا وہ تو ابو بکر کی اولاد ہے, اور وہ تو ساری کی ساری صدیق کو پیشوا کہے, صدیق کو مختار کہے, صدیق کو اپنا امام کہے. تم بتاؤ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تم نے مذہب کہاں سے بنایا؟ تم نے یہ کیسے لکھا کہ ابو بکر کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ تم نے یہ کہاں سے لکھا کہ ابو بکر قرآن کا دشمن تھا؟ تمہاری کتاب اصول کافی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ. تین آدمی مسلمان تھے, ملا باقر مدنی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر جہنمی ایندھنوں میں سے ایک ایندھن ہے. تم بتاؤ, خمینی نے کہا کہ ابو بکر قرآن کا دشمن, خمینی نے کہا عمر فاروق اصلی کا فروغ زندگی, خمینی نے کہا عثمان غنی بدکماش. اگر اس کا جواب میں میں تجھے کافر کہتا ہوں تو مجھے فرقہ پرور کہتا ہے, اور میں تو یاد رکھ تو نے میرے مصدق اماموں کو کافر کہا. جواب میں میرے اندر کیا حوصلہ ہے کہ میں علی مرتضیٰ پہ تنقید کروں؟ اس لیے کہ علی بھی میرا امام ہے, حسین بھی میرا امام ہے. تو میرے امام ابو بکر کو گالی دے, عمر فاروق کو گالی دے, چودہ صدیاں بیت گئی, کتابیں چھپ گئیں, دیوان چھپ گئے, تیرے اماموں نے ہر کتاب میں ان کو کافر لکھا, خمینی نے تیرا زمانوں میں کتابوں کا ترجمہ کر کے پوری دنیا میں بھیجا کہ ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان کافر. جواب میں پوری امت کا مسلمان علی کو کچھ نہیں کہہ سکتا, حسین کو کچھ نہیں کہہ سکتا, حسن کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اور اس کا غصہ تجھ پر بھی اترے, وہ تجھ پر بھی تنقید نہ کرے. یاد رکھو تم نے صحابہ کو کافر کہا, جو صحابہ کو کافر کہتا ہے سپاہ صحابہ اسے مسلمان نہیں کہہ سکتی. سنو, تم مجھے کافر کہہ لیتے, تم مجھے بدکماش لکھ لیتے, تم مجھے برا کہہ دیتے, میں کبھی تمہیں کافر نہ کہتا, میں کبھی چوکوں تیرا ہونے تمہاری بات نہ کرتا, لیکن تم نے ان لوگوں کو کافر کہا جن کو میرے نبی نے مسلم پہ کھڑا کیا, تم نے ان کو کافر کہا جن کی صداقت میں قرآن اترا, تم نے ان کو کافر کہا جن کی شان میں اللہ کے قرآن کی آتی آئی, تم نے ان کو کافر کہا. اور جن کو علی المرتضیٰ نے امام مانا, حسین نے امام مانا, تم کس علی کی بات کرتے ہو, کس حسین کی بات کرتے ہو؟ پھر میرے بھائیو توجہ کیجئے, میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس بات کا جواب دو کہ صدیق اکبر کو جو آدمی کافر کہتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تم فیصلہ کر کے بتاؤ. صدیق اکبر کو قرآن کی نو آیتیں صدیق کی شان بیان کریں, پیغمبر کی چالی احادیث ابو بکر کی عظمت بیان کریں, اجماع امت 1400 سال سے صدیق اکبر کی شان میں ہو, 1400 سال سے. اور آج پاکستان میں خمینی کی ایسی کتابیں آئیں, خمینی کی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن تھا. اس تحریر کے بعد میں خاموش ہو جاؤں, اس تحریر کے بعد میں چپ کر جاؤں, اس تحریر کے بعد میں تجھے کوئی جواب نہ دوں, اگر جواب دوں تو تم مجھے فرقہ پرور کہو, اگر جواب دوں تو مجھے فتنہ گر کہو, اگر جواب دوں تو مجھے فسادی کہو, اگر جواب دوں تو مجھے یہ کہو کہ یہ لڑائی کراتا ہے, یہ لڑائی ہے. تیرے ابو بکر کو کافر لکھنے سے لڑائی نہیں ہوئی, عمر کو بدکماش لکھنے سے لڑائی نہیں ہوئی, اور عثمان غنی کو برا کہنے سے ملک میں امن خراب نہیں ہوا. اگر میں جواب دیتا ہوں تو امن خراب ہوتا ہے, اگر میں جواب دیتا ہوں تو تجھے نیند پوری ہو جاتی ہے. یاد رکھو جو آدمی نبی کے صحابہ کو کافر کہے گا اسے کافر کہا جائے گا, وہ سربراہ ہو تب بھی, وزیر اعظم ہو تب بھی, وہ وزیر ہو تب بھی, وہ ایم پی اے ہو تب بھی, وہ ایم ایل اے ہو تب بھی, وہ چودھری ہو تب بھی, وہ خان بھی ہو تب بھی, جس آدمی نے صحابہ کو کافر کہا وہ لا شک کافر ہے. تم راکٹ لانچر چلاؤ تو اعظم تارک کے لا کر لانچر چلائے, بتاؤ میرے ایمان میں فرق نہیں آیا؟ تم نے بموں کے دھماکے کیے, ایمان میں فرق نہیں آیا؟ تم نے 600 گولیاں چلائی, ایمان میں فرق نہیں آیا؟ سیو یا رکھو, ہتھ کڑی پہنی جا سکتی ہے, بیڑی پہنی جا سکتی ہے, گولیوں سے ہمارا کیما کیما بنایا جا سکتا ہے, راکٹ لانچروں سے میرے جسم کو آدم تارک کے جسم کے پرخچے اڑائے جا سکتے ہیں, لیکن جو زبان صحابہ کو بھونکے گی اس کو کافر کہا جائے گا. نعرہ لگے تمہیں تکلیف ہو، جس شخص کو، جس مقدس انسان کو میرا پیغمبر مسلح پہ کھڑا کرے اسے تم کافر کہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم خاموش ہو جائیں؟ ہم چپ کر جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا، کہو ایسا
نہیں ہوگا۔
مہر نواز شریف صاحب کے دور میں 163 شیعہ کی کتابیں حکمرانوں کے سامنے پیش کی تھی، جن میں صحابہ کو کافر لکھا گیا۔ کتنی کتابیں پیش کی تھی؟ 165۔ اور شیعہ نے مانا تھا اور بلکہ کہا تھا کہ ان کتابوں کا ہمیں علم نہیں، بدل کا مظاہرہ کیا۔ اور کل لگی میں داخلہ کی میٹنگ تھی اسلام آباد، ہم نے ان سے کہا جناب پہلی میٹروں کا کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے 163 کتابیں دکھائی تھی، وہ رپورٹ کہاں ہے؟ وہ کاروائی کیوں مذاق کرتے ہمارے ساتھ؟ کہتے جناب چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری ہم نے بلائے ہیں، آج یہ مسئلہ حل کریں گے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ حل کروں گے؟ شیعہ تو یہاں آیا نہیں، شیعہ نے کل بائی کاٹ کر دیا۔ کیوں بائی کاٹ کیا بھائی؟ کہتا جہاں آزم تارک ہوگا وہاں ہم نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، مولانا آزم تارک نے فرمایا کہ میں اب نامحرم ہو گیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ بات یاد رکھو، ایک علاج ہے شیعہ سنی مسئلے کا، ایک علاج ہے کہ شیعہ پاکستان میں صحابہ کرام کے خلاف تمام لٹریچر خود جلائے، اور جنہوں نے کافر لکھا ان کو کافر کہیں، ان کو تلف کہیں، ان کتابوں کو آگ لگائے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک بچہ سپاہی صحابہ کا جان دے سکتا ہے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں آج لاہور میں ہمارے ایک کارکن کا جنازہ تھا، جس کو کل دوپہر کافروں نے گولی مار کر ذبح کر ڈالا، جنازہ تھا۔ وہ جو لوگوں نے کہا جنازہ اٹھا ہے، میں نے کہا اسی طرح ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو، اگر ہماری لڑائی کرسی کے لیے ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے، اگر ہماری لڑائی پرموٹوں کی ہوتی تو بس کر دیتے، اگر ہماری لڑائی لسنسوں کی ہوتی تو ختم کر دیتے۔ ہماری لڑائی رسول اللہ کی شریعت کی وجہ سے، ہماری لڑائی پیغمبر کے دین کی وجہ سے۔ اس راستے میں، دین کے راستے میں اگر 10,000 آدمی ختم نبوت کی تحریک میں ذبح ہو گیا تو ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے 140 آدمی کیا، 10,000 آدمی ذبح ہو سکتے ہیں، اپنے موقف سے ایک قدم بھی ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہونا چاہیے؟ پیچھے ہٹنا چاہیے؟ ناموس صحابہ بل ہم نے اسمبلی میں پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ تاکہ آئینی راستہ اختیار کریں۔ ہمارے دشمن کو یہ بل کانٹے کی طرح کھٹکا، بیان دیتے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ اگر صحابہ کو مانتے ہو تو بل سے کیا تکلیف ہے جناب؟ بل منظور ہونے دو، پھر صحابہ کو مانتے ہیں، بل منظور ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ باپ اقبال حیدر وزیر قانون، یہ شیعہ وزیر قانون نہ ہوتا، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا ہوتا ویسے ہے، لیکن بظاہر اسباب میں اگر یہ وزیر قانون نہ ہوتا یہ بل کبھی کا منظور ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ متصف شیعہ ہے اور اس کا باپ قرار حسین کراچی کا ذاکر تھا، تو وہ وزیر ہو کر کہتا ہے کہ میری موجودگی میں بل نہیں منظور ہو سکتا۔ پیپل پارٹی کے 20 ارکان اسمبلی نے دستخط کیے تھے بل پر، جو سننی تھے، لیکن ان میں سے 17 آدمیوں کے دستخط اس نے واپس کرا۔ 3 آدمی کہنے لگے ہمیں پارٹی سے نکال دو، ہم دستخط واپس نہیں لیں گے۔ پیپل پارٹی اور اہل سنت کے 55 آدمیوں کے دستخط۔ میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ بل کیوں منظور کرانا چاہتے؟ تاکہ پاکستان میں کوئی کتاب صحابہ کے خلاف نہ چھپے۔ یہ بل صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحابہ کے خلاف لٹریچر بند ہونا چاہیے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کو مانتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے؟ 55 ارکان اسمبلی کے دستخط ہیں اور 6-7 اور بھی ہمیں ملے، لیکن ایران تک پوری حکومت لڑ رہی ہے کہ یہ بل منظور نہ ہو جائے۔ اس بل کی منظوری کے لیے سپاہ صحابہ جان کا نذرانہ پیش کرے گی اور اس کے لیے خون کی ندیاں بہائی جا سکتی ہیں، نام اسے صحابہ کے پرچم کو سر نگون نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بل کا ساتھ دیں گے؟ اگر بل کی منظوری کے لیے آپ کو اسلام آباد بلانا پڑا تو آپ آئیں گے؟ اسمبلی کا گھیراؤ کرنا پڑا تو کریں گے؟ میرے بھائیو، سپاہ صحابہ لاہور میں 24 مارچ 1995 کو دفاع صحابہ و حق نواز شہید کانفرنس کرے گی۔ اس کانفرنس میں آپ شریک ہوں گے، قافلوں کی شکل میں جائیں گے، بسیں لے کر جائیں گے، چند آدمی جائیں گے یا سارے جائیں گے؟ چھٹی سالانہ کانفرنس مینار پاکستان، اس کی چاکنگ کرو گے؟ اس کے لیے تیاری کرو گے؟ ایک اور بات سنیں، 9 دسمبر کو سپاہ صحابہ پورے ملک میں یوم کشمیر منا رہے ہیں۔ کشمیری مجاہدین کے لیے پورے ملک میں سپاہ صحابہ اظہار یکجہتی کرے گی اور مساجد کے سامنے انڈیا کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ آپ اس میں شریک ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ سپاہ صحابہ کا موقف کیا ہے؟ پتا چلا ہے؟ چل گیا پتا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جو آدمی کافر کہتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو جو کافر کہتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جتنے نوجوان یہاں ہیں، خواہ بریلوی ہیں، خواہ دیوبندی ہیں، خواہ آل حدیث ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت بڑی بڑی قوتیں صحابہ دشمنوں کی اس بات پر لڑی ہیں کہ سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے، سنیوں میں دشمنی پیدا کی جائے، اس کے بغیر شیعہ نہیں بچ سکتا، یہ ان کا فیصلہ۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک نقطے پر، غلبہ اسلام